أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سوال یہ زندگی بھر ہر خطبے میں آپ یہ بات کیوں دہراتے رہے؟ ظاہر کوئی وجہ نہیں ہوگی. کسی بات کو بار بار دہرایا جائے تو اس کی کوئی معقول اور بہت اہم وجہ رہی ہوگی. اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ پہلے دین کس طرح تحریف کا شکار ہوئے، بدلے کیسے گئے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی آسمانی کتاب میں تبدیلی کی، اور تبدیلی دو طرح سے، ایک لفظاً دوسرے معنی. لفظ بدل دیے، معنی بدل دیے، اور اس میں جب لفظ بدلا تو منمانی کرنے لگے. آپ جانتے تھے جیسے پہلی امتوں نے دین کے اندر یہ تبدیلی کر کے گمراہی کا شکار ہوئی، ویسے ہی میری امت بھی اسی راستے سے گمراہی کا شکار ہوگی. لہذا آپ نے ہر خطبے میں اس بات کی تاکید کی کہ کتاب اللہ سب سے بہتر کتاب ہے، اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے، لہذا تمام تر توجہ تمہاری کتاب اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اسی لیے قرآن کو حفظ کرنے والوں، اس کو پڑھنے اور سمجھنے والوں، اس کی تلاوت کرنے والوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والوں، قرآن کی تعلیم دینے والوں، ان تمام حضرات کی جتنی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں ان فضیلتوں کے پیچھے کیا ہے؟ کہ دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، اور اس کا ذریعہ یہی ہے. تو اصلی شکل میں باقی رکھنے کے لیے جو ذریعہ مستند ہے اس کے اوپر شریعت نے ابھارا اور ثواب بدلا ہے. آج قرآن شریف مان لیجئے کسی حادثے کے تحت جتنے نسخے ہیں سب اللہ نہ کرے ہم سے غائب ہو جائے، لیکن مسلمانوں کے پاس آج ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوبارہ قرآن شریف کی وہی کاپی ٹرو کاپی پیش کر سکتے ہیں، اور اس میں زبر زیر کا بھی کوئی فرق نہیں. نائجیریا کے، سوڈان کے، نائجر کے، ان حضرات کو تعجب اس بات کا تھا کہ یہ حضرات تو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے ناقد ہیں، یہ قرآن کی اشاعت میں اتنا بڑا حصہ لے کیوں رہے؟ بہترین کاغذ، اچھی تباعت، بہترین تجوید، یہ ساری چیزیں اور فری. ایک جماعت علماء کی منتخب کی گئی اور ان کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا کہ آپ حضرات قرآن شریف کو اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں کہیں کچھ تبدیلی تو نہیں، اس میں گھٹایا پڑھایا تو نہیں ہے. علماء نے پڑھا، ساری کتاب ویسے ہی ہے جیسے ہمارا قرآن شریف ہے. لیکن ایک جگہ جہاں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم یہ آیت کریمہ ہے, تو یہاں پر محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. علماء کرام نے اپنی رپورٹ دی کہ اس میں اور تو کہیں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہے. اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, وہ صحیح ہے, درست ہے, اور ہمارے رسول پر درود بھیجنا ہمارے یہاں باعث برکت و ثواب ہے, لیکن قرآن شریف کی اس آیت کے بعد قرآن کے نسخے میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا یہ ان لوگوں کی شرارت ہے اور زیادتی ہے. اگر یہ نسخہ مسلمانوں میں پرچلت ہو گیا, کچھ زمانے تک چلتا رہا, تو یہی لوگ کچھ زمانے کے بعد مسلمانوں کو جھٹلائیں گے. سعودیہ کا نسخہ ہے, یہ دیکھو ہندوستان کا ہے, یہ انڈونیشیا کا ہے, ان کرام نے تمام مسلمان
تین کے مقابلے میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں.
اپنی شان و شوکت حکومت کی جو ہم نے کی، سیادت اور قیادت کی جس سے ہم جانے جاتے تھے، وہ پڑھتے ہیں اور آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہارون رشید اپنے بالا خانے پر جب گیا تو اس نے دیکھا ایک بدلی آ رہی ہے، لیکن رک نہیں رہی ہے، چلی جا رہی ہے. تو اس نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیری ہے سو تسیری، اے بدلی جہاں جانا چاہتی ہے وہاں جا، کہیں تو برسے گی اگر برداشت کو نہیں برسے گی مت برس، کہیں تو جا کر برسے گی سیاتینی خلال القریب، میرے خزانے میں تیری بارش سے پیدا ہونے والے غلے کا جو خراج ہوگا وہ میرے خزانے میں آ کر جمع ہوگا. آپ ہارون رشید کی یہ بات دیکھ رہے ہیں، کتنے اعتماد کے ساتھ، کتنے قوت کے ساتھ اور کتنے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے، بدلی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جا کہیں بھی برس، تیرا خراج میرے خزانے میں آ کر جمع ہوگا. آج کیا ہے، ہم خود دوسروں کو خراج دے رہے ہیں، ہمارے ساری حکومتیں اپنے پڑوسیوں کو، امریکہ کو، روس کو، جرمنی کو، فرانس کو، سب کو خراج دے رہی ہیں اور اسی کی بنیاد پر زندہ ہے. آج بند کر دیں تو حالت خراب ہو جائے، زمانہ بالکل بدل گیا، لیکن اس تبدیلی میں قصور اسلام کا نہیں ہمارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. ہماری قوت، ہماری طاقت اسلام سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اگر مذہب پر قوم کاربند ہے تو قوم شان و شوکت کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر مذہب سے جدا ہوئی تو پھر اس کو کوئی بھی پناہ دینے والا دنیا میں نہیں ملے گا. یہ سب باتیں جو کہی ہیں ان فلسفروں نے جنہوں نے فلسفہ تاریخ کو پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں ہم جو کچھ کہا ہے اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں، اور قرآن نے اس سے پہلے کہہ دیا ہے. اگر قرآن باقی ہے تم میں، تمہاری زندگی میں، تو تم باقی ہو، اور قرآن نکل گیا تو تم بھی باقی نہیں رہو. رسول اکرم فرماتے ہیں، نہ ہذا القرآن یرفع اقواما ویدعو آخرین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے بعض قوموں کو یہ بات میں عروج پر پہنچاتی ہے اور بعض قوموں کو کار مذلت میں گرا دیا. عرب والوں کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، عرب کا خطہ سارا کا سارا ایسا تھا، نہ یہاں کوئی بادشاہ تھا، نہ کسی بادشاہ کے تحت تھے یہ لوگ. جو علاقہ ان کا ایران سے ملتا تھا وہاں ایران کا سکہ چلتا تھا، اور جو علاقہ ان کا شام سے ملتا تھا وہاں رومیوں کا سکہ چلتا تھا، سکہ ان کا اور ماتحتی ان کی. طوائف الملوکی کا دور، ہر ایک قبیلہ اپنی جگہ پر مطلق الاحکام بنا ہوا تھا، اور جب طاقت اور قوت اس کی بڑھتی دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتے تھے. لڑتے 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 جب قوموں کی تعداد، جوانوں کی تعداد کم ہو جاتی تو جنگ بند کر دی جاتی. پھر ایک زمانے تک یوں ہی رہتے، اور پھر جب تعداد بڑھتی پھر سے جنگیں کرتے. یہی سب کچھ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. آج اگر ہم چاہتے ہیں اصل اسلام کو جانیں, جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, اسلام کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں, اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شکلیں موجود ہیں. تنظیمیں تحریکیں جو یہاں چل رہی ہیں, جو اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں, یہ ہر ایک تنظیم ایک الگ شکل اسلام کی پیش کر رہی ہے. اسلام کی ایک حیثیت اس نے لے لی ہے, اسی کی طرف سارا کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے تزکیہ نفس, ذکر و فکر, اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی بھی اہمیت ہے, اس کی بھی فضیلت ذکر کی گئی ہے. تو انہوں نے اس ناحیے کو لے کر ذکر و فکر کو پورے اسلام کی تفسیر اور تشریح ایک الگ انداز میں کر کے پورے اسلام کو خانقاہیت میں لا کر سمیٹ دیا ہے. خانقاہیت ہے تو اسلام ہے, اسلام ہے تو خانقاہیت ہے, باقی کچھ نہیں. کچھ اور لوگ ہیں جن کے سامنے بزرگان دین کی اولیاء کرام کی, ان کے کارناموں کی کچھ حیثیت زیادہ اجاگر ہو گئی ہے. ان کے یہاں جاؤ تو دیکھو گے کہ سوائے ان حضرات کے تذکرے کے اور کچھ نہیں. کچھ اور لوگ ہیں جن کے سامنے حکومت کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی, تو وہ جب بھی بات کریں گے گھما پھرا کے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, بات کہاں لے آئیں گے؟ حکومت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسلام دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا تھا. نماز, روزہ, حج, زکات, ان تمام چیزوں کو بطور وسائل کے رکھ دیا کہ حکومت چلانے میں یہ چیزیں مومن اور قابل ہیں, لہٰذا یہ اسی وقت تک کے لیے جب تک حکومت نہ ہو. حکومت اگر مل جائے تو پھر ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی. ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. توحید کا ذوق شوق بھی ہو, رسول اکرم کی محبت بھی ہو, عبادتوں کا ذوق اور راتوں کو شب بیداری, ذکر و فکر میں لذت بھی ملے, تلاوت قرآن سے ہمارے سینوں کو راحت بھی ملے, آپس میں بھائی چارہ بھی ہو. ایک مومن دوسرے مسلمان بھائی کا آئینہ بن جائے, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اللہ رب العزت کا بندہ ہو کر اس دنیا میں زندہ رہے, تو ایک مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان بنتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو, حقیقی اسلام کو سمجھیں. جو صورتیں آج ہمارے سامنے ہیں یہ حقیقی اسلام کی نہ دعوت دیتی ہے نہ اس کا تعارف کراتی ہے. اب اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آئی ہے تو ایک بات دیکھیے, کہاں سے آپ سمجھیں گے اسلام حقیقی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے, زمانہ جاہلیت کو پڑھیے. زمانہ جاہلیت میں کیا کمیاں تھیں جن کا سدھار اللہ کے رسول نے کیا؟ توحید نہیں تھی, توحید بتائی. نبیوں رسولوں کا اعتراف نہیں تھا, اعتراف کروایا. آپس میں محبتیں اور الفتیں نہیں تھی, محبتیں اور الفتیں پیدا کی. یاد الہی نہیں تھی, یاد الہی سے دلوں کو منور فرمایا. تقلید آبا, باپ دادا کے رسم و رواج حد سے زیادہ محبوب تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جدا کر کے آسمانی کتاب کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا. جب تک ہم زمانہ جاہلیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک صحیح اسلام کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ امت زمانہ جاہلیت کو پڑھتی رہے گی جاہلیت میں پہنچ جائیں گے. آج ہم دیکھیں بیاہ شادی میں اور غمی اور خوشی میں مرنے پر جتنی رسمیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں, شادی میں جتنی رسمیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں, ذرا ان کو تلاش کرو. رسول اکرم کی زندگی میں, رسول اکرم نے 11 شادیاں کی, ان رسموں میں سے کتنی رسمیں آپ نے نبھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا اور 3 بیٹوں کا انتقال ہوا. رسول اکرم نے کن کن رسموں کو نبھایا؟ آپ کے چچا کا انتقال ہوا, آپ کی پھوپھی کا انتقال ہوا, آپ کے اور بہت سارے عزیز رشتہ داروں کا انتقال ہوا. آپ نے ان کے انتقال کے بعد کون کون سی رسمیں کی, ذرا اس کی تفتیش کرو, اس کی تلاش کرو, پھر تم جس نتیجے پر پہنچو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, زمانہ اسلام میں یا زمانہ جاہلیت. جو آپ نے کیا ہے یہ اسلام ہے, اور جس کی اصلاح کی ہے آپ نے, جس کو بند کیا ہے کہ یہ بند کرو, کوئی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منائے گا, یہ اسلام کا حکم ہے نا رسول اکرم. کوئی چہرہ نہیں پیٹے گا, کسی کو دامن چاک کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باغ ایلا کرے اور ہائے ہائے کر کے چیخے اور اللہ رب العزت کو دوش دے کہ میرا ہی بیٹا رہ گیا تھا, اتنی دنیا پڑی ہوئی ہے, میرے ہی بیٹے کو تو لے لیا. رسول اکرم نے یہ ساری باتیں بنی کی, لیکن ہمارے یہاں عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے ابھی مہینہ گزرا ہے محرم کا, 1400 سال ہو گئے تقریباً. ایک واقعہ ہو گیا تھا کربلا میں, آج تک سینہ دوبی کر رہے ہیں لوگ. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسلام کا حصہ ہے یا جاہلیت کا حصہ ہے؟ 2 منٹ میں آپ وہ نتیجہ مل جاتا ہے اگر آپ زمانہ جاہلیت کو جانتے ہیں. آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ کو فون لا کے دے دیتا ہے, کر دیا. ایسے ہی زمانہ جاہلیت کو آپ جانتے ہیں, کیا اصلاح کی تھی رسول اکرم نے اس کے اندر, کیا تبدیلیاں پیدا کی تھی؟ وہ تبدیلیاں آج باقی ہیں ہمارے یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے پھر سے ہم وہی کرنے لگے جس سے رسول نے روکا تھا, تو ہم زمانہ جاہلیت میں پہنچ گئے ہیں, اسلام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. تو بہت ضروری ہے اسلام کو جاننا, اور آپ اس عمر کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا. یہی عمر ہے جنہوں نے اپنے قوت بازو سے اسلام کے جھنڈے کو اونچا اٹھایا, مارے کھائے, تکلیفیں سہی, لیکن کلمہ حق جو زبان سے ایک بار ادا کر دیا تھا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور اس میں ذرا ایک بات پر غور کرو. سیرت ایسے پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کا سلیقہ چاہیے. جو لوگ مسلمان ہوئے یہ کون لوگ تھے؟ تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ رسول اکرم کی عمر سے بڑے لوگ جو آپ کے زمانے میں آپ کی عمر سے بڑے تھے, بزرگ, مان لیجیے آپ کی عمر 40 سال ہے اور وہ 60 سال کے ہیں, ان لوگوں میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ پورے دور میں انگلیوں پہ گن ہو گئے, اور آپ کے ہم عمر لوگ یہ کتنے مسلمان ہوئے؟ پھر چھوٹی عمر کے لوگ, یہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے, پھر ان جنگوں میں جو کام آنے والے ہیں, کارنامے دکھانے والے ہیں, یہ کون لوگ تھے؟ بڑی عمر کے, آپ کی عمر کے یا چھوٹی عمر کے؟ تو تم دیکھو گے کہ اسلام نے جو جوانی پر زور دیا ہے, جس حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع, بعض روایتوں میں عن خمس, عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما املى. دیکھو عمر میں جوانی کا حصہ بھی ہے, سوال ہوگا عمر کہاں گزاری, جوانی بھی تو اسی کا حصہ ہے, لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال ہوگا. اس جوانی کی خاص انہم فتنۃ ربہم وزدناہم ہدا, ایک خاص جوان کا تذکرہ کیا قرآن شریف میں. نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو بادشاہ کے مرشد اور ظلم و زیادتی بچ کر نکلی اور مل کر تذکرہ کیا, جوانوں کا تذکرہ کیا ہے. کس لیے؟ کہ یہی عمر ہے جس میں کچھ کر سکتے ہیں آپ, کچھ نہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, تعمیر میں بھی تخریب میں بھی. لیکن اسلام نے تخریب کا کبھی حکم نہیں دیا, تخریب سے مسلمانوں کو نوجوانوں کو بچایا, اور یہی اعجاز ہے اسلام کا, اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کردار ہے. تخریب کے لیے سب سے زیادہ خطرناک عمر نوجوانی کی ہوتی ہے. جسم میں طاقت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو طاقت کی فطرت ہے, وہ کسی نہ کسی چیز سے ٹکرائے گی اپنے آپ کو. اب دیکھیے زلزلے آتے ہیں زمین, زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جب زمین کے نیچے طاقت بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, کسی کی بھی ہو, کسی گیس کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو, تو کیا کرتی ہے وہ نکلنے کے لیے زمین کو کسی جگہ سے پھاڑ دیتی ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, براکین آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں. یہ طاقت کا ہمیشہ سے یہ فطرت ہے اس کی, اس کو کوئی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت فرمائی, ایک صاحب آئے کہا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہو گئے, پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول مسلمان ہونے سے پہلے میری عادت تھی دو چار گھر جب تک نہیں پھلانگ لیتا ہوں تب تک نیند, کہیں چوری کرنا, کہیں ڈاکہ مار دینا, کسی لڑکی سے جا کے بات کرانا, کچھ کر لینا, یہ سب عادت رہی ہے اللہ کے رسول. اب مسلمان ہو گیا ہوں لیکن کیا کروں, عادت جا رہی ہے, طاقت ہے نا بدن میں, تو دیوار دیکھی ہاں چھلانگ لگائی ادھر, اور ادھر پہنچ گئے دیکھا کیا کیا رکھا ہوا ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, کھانے کا ہے تو کھا لیا, اٹھانے کا ہے تو اٹھا لیا. آج کل ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا نہ تجربہ کا تو پتا نہیں تم کیا بتاتا. رسول اکرم نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو, تم تو بہت کام کے آدمی, کہا دیکھو اپنے کچھ بھائی ہیں وہاں مکے میں اور مشرکین مکہ نے ان کو قید کر رکھا ہے, تمہارا یہ کام ہے کہ تم مکہ جاؤ, مکہ جاؤ دن بھر مکے میں رہو اسی شکل میں, اور سن کر لو کہاں کس گھر میں مسلمان کو قید کر کے ڈالا ہوتا ہے, اور جب پتا چل جائے تو رات کو چل جاؤ, پوچھا گھر میں لو اپنے بھائی کو اور نکالا. یہی کام کیا ہے مشن, دیکھیے کوئی تخریب کاری تو نہیں ہے, کسی کو نقصان تو نہیں دے رہے, مظلوموں کی فریاد رسی کر رہے ہیں. طاقت ہے, قوت ہے, جوانی ہے, اور اس کو کہیں کام میں لگانے کا موقع نہیں مل رہا آپ کو. نیچے پیر میں فریکچر ہو گیا. طاقت تھی لیکن ان کو تو پہنچا دیا کہ یہ راستہ ہے مدینے کا بھاگ جا. خود لنگڑے ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, بلوایا ان کو اور آپ نے دعا پہ دھیان لگایا, اللہ سے دعا کی کہ صحیح ہو گیا. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو, ایک ایسے نوجوان کو جس کی عادت اس طرح برائیوں کے لیے خراب تھی, اس کو وہاں سے روک کے ایک نئے کام کے اندر لگا, ایک ایسا کام جس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, کوئی بوڑھا نہیں کر سکتا, کوئی بچہ نہیں کر سکتا. آپ کا کام ہے, آپ نوجوان ہو, آپ کے اندر صلاحیت ہے, جو پڑھو گے یاد رہے گا, جو سنو گے یاد رہے گا. ہماری عمر ہے, جو کچھ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے وہ پڑھ لیا, آج ہم پڑھتے ہیں مطالعہ پہلے سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن خود سوچتے ہیں یا کچھ یاد ہی نہیں ہے, جو کچھ پڑھا تھا آج یاد ہی نہیں رہتا, لیکن اس عمر میں جو کچھ پڑھا تھا آج تک یاد ہے, نہیں بھولتے. اور اب پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں رہتا. نوجوانی کی عمر ہے, اپنے گھر کی اصلاح, اپنے بھائیوں کی اصلاح, لیکن ہمیشہ خیر خواہی کے جذبے سے. نوجوانوں میں ایک کمی اکثر محسوس کی گئی ہے, جلد بازی کی, اکتاہٹ کی. نتیجہ جلدی چاہتا ہے جوان, نتیجہ فی الفور ملنا چاہیے. اتنے دن ہو گئے اور تبلیغ کرتے کرتے کوئی آدمی بدل ہی نہیں رہا, مان ہی نہیں رہے لوگ, کیا کریں؟ پھر تشدد کے راستے پہ چلا جاتا ہے. مصر میں کیا ہوا, الجزائر میں کیا ہوا, الاخوان المسلمون میں جو نوجوان تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہایت بہتر تعلیم, تربیت, تجربہ اور اسلام کے لیے فداکاری, جان ساری ساری چیزیں ان میں تھی. لیکن کیا تھا کہ ان کی رہنمائی ایک غلط طریقے پر ہوتی, انہوں نے سب کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ایسے تو مانیں گے نہیں, ایسا کرو ستا پہ قبضہ کرو اور پھر اس کے بعد انقلاب لاؤ. جب حکومت وقت سے جا کر ٹکرا گئے تو حکومت وقت کتنی ہی بڑی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو, اپنی کرسی کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو, کوئی بھی ہو کرسی کے راستے میں جو آتا ہے مٹا دیا جاتا ہے. اگر جتنی قربانیاں ان لوگوں نے ستا پرورتن کے لیے, حکومت کی تبدیلی کے لیے کی, اتنی قربانیاں اگر تبلیغ کے راستے میں, اصلاح کے راستے میں کرتے تو صرف حکمراں طبقہ ہی نہیں پورا ملک تبدیل ہو گیا ہوتا جتنی قربانیاں دی ہیں. تو میں آپ حضرات سے یہ بات خاص طور سے کہتا ہوں, آپ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. برداشت, اتنی اتنی برداشت کہ لوگوں کو تعجب ہو جائے کہ اس کے اندر اتنی برداشت ہائی کہاں سے ہے, اور یہ سب کچھ ہمیں کہاں ملے گا؟ سیرت رسول. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ برداشت. دو پہلوان لڑتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مشاعرہ ہو رہا, یہ فائل آتی ہے, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. دو پہلوان لڑتے ہیں, ایک ہار جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا یہ ہارا کیوں؟ کیا اس کے اندر فن کی کمی ہے, طاقت کی کمی ہے, داؤ کم جانتا ہے, کس چیز کی وجہ سے ہار گیا؟ برداشت کی کمی ہے. اور جس کے اندر برداشت ہے وہی جیتے گا, اور جس کے اندر برداشت نہیں ہے وہ بار بار ہارے. تو سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑی پہلوانی, سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس کے اندر برداشت ہے. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا اوپر کنٹرول کر سکے, برداشت کر سکے. سب سے بڑا اسی لیے ہندی فلسفی اگر آپ پڑھیں گے, آپ ہندوستان ویدانت, تو اس میں آپ دیکھیں گے دھیرج دھرن, یہ بڑے لوگوں کی صفت بتلائی گئی ہے. اور جب ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی تو ہم نے دیکھا ہمارے رسول میں یہ ساری صفات موجود ہیں, دھیرج دھرن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے, جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں تسلی, ہڑبڑاہٹ کبھی نہیں کسی کام میں, نہیں نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ کام کرنے میں, نہ عبادت میں, کسی چیز میں نہیں, ہر ایک میں تسلی اعتدال. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز میں میانہ رو تھے, میانہ روی. ما اختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الشیئین الا اختار ایسرهما, جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو جو آسان چیز رہتی اس کو اختیار کرتے, اور ہر ایک چیز میں اعتدال کو پسند کرتے. یہ دین ہمارا, یہ دین معتدل ہے, نہ افراد نہ تفریق. اسی لیے وہ صراط جس کی طرف اسلام بلاتا ہے وہ صراط صراط مستقیم ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, اقوم ہے, نہ تو بہت نہ نیچا نہ بہت اونچا, درمیانی ہے, سیدھا بالکل, ٹیڑھا نہیں ہے اس میں, بالکل ٹیڑھ پر نہیں. تو برداشت ہونی چاہیے, گھر والوں کو سمجھاؤ خیر خواہی کے جذبے سے, باہر والوں کو سمجھاؤ خیر خواہی کے جذبے سے. ایک آدمی ہم سے جہالت کر رہا ہے تو ہمیں بھی جاہلیت کرنی چاہیے, تو یہ تو جاہلیت کے زمانے کا, یہ جاہلیت کے زمانے کا دستور ہے, رسول اکرم نے تو بتلایا نہیں. جاہل شاعر کہتا الا لا یجھلن احدنا علینا فنجھل فوق جہل الجاہلین, خبردار کوئی ہمارے ساتھ جہالت نہ کرے, اگر تم جہالت کرو گے تو ہم جاہلوں سے بڑھ کر جاہل بن جائیں گے. اگر ہم ایسا ہی کریں, اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسا ہی کر رہے ہیں, تو یہ اسلام کا دستور نہیں ہے نا, اسلام کی تعلیم ہے, یہ تو زمانہ جاہلیت کی تعلیم ہے. فنجھل فوق جہل جاہلینا, ہم بھی جہالت پر اتر آئے تو ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کچھ نہیں. نہیں دیکھو, اس کے بجائے ہمارا طریقہ یہ ہوگا, یخاطب السفیہ بکل قبح واقعہ ان اکون لہ مجیبا یزید صفاحتا وازید حلما کعود زاد لہرا قطیبا. جاہل آدمی ہمیشہ مجھے حماقت اور بے وقوفی کے ساتھ بلاتا ہے, میرے خراب خراب نام رکھتا ہے, اور میں کبھی اس کا جواب نہیں دیتا اس حماقت اور بے وقوفی کے ساتھ. وہ اپنی جہالت بڑھاتا چلا جاتا ہے, اور میں اپنے علم اور بردباری میں بڑھتا چلا جاتا ہوں. میری مثال ایسی ہے کہ عود زیادہ الاحراق طیبا, جیسے عود کی لکڑی جتنا اس کو جلاتے ہیں اتنی ہی زیادہ خوشبو پھیلاتی ہے. عود کو دیکھیں, عود کو آپ جلائیے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اس کو جلا رہے ہیں, اور وہ کیا دے رہی ہے آپ کو بدلے میں؟ آپ کو جلا نہیں رہی, بدبو نہیں پھیلا رہی, خوشبو پھیلا رہی. تو میں عود بن گیا ہوں, وہ مجھے جلا رہے ہیں اور میں ان کو خوشبو دے رہا ہوں, تو وہ جہالت کریں اور ہم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اسی کو قرآن میں اللہ رب العزت نے دیکھو چند لفظوں میں کہہ دیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھو چار چیزیں, سارے انسان خسارے ٹوٹے میں ہیں, سب ناکامی کی زندگی گزار رہی ہے, ساری دنیا سارا عالم, کون کہہ رہا ہے؟ اس عالم کو پیدا کرنے والا اعلان کر رہا ہے, ساری دنیا خسارے ٹوٹے میں ناکامی سے دو چار ہے. ایمان والے، عمل صالح والے، اور جو تواسی بالحق کرتے ہیں، جو دوسروں کو حق کی وصیت کرتے ہیں، حق پر قائم رہو، حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور صبر کی تبلیغ کرتے ہیں. دیکھیے، صبر، حق، عمل صالح اور ایمان، یہ چار چیزیں ہیں کامیابی. تو ہمیں اس پر کاربند رہنا ہے، ہمیں اصل اسلام تک پہنچنا ہے. پہلے خود جانے معلوم کریں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو پہنچائیں. یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری نبی کو سونپی تھی، نبی نے ذمہ داری صحابہ کرام کو دے دی، اور وہ ذمہ داری آج ہم تک آئی ہے. اعلیٰ فلیبلغ الشاہد الغائب، خبردار ہو جاؤ، جو آج موجود ہیں یہ، جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں. جو آدمی ایک بات اسلام کی جانتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک بات پہنچا دے دوسرے کو. اگر ایک برائی دیکھ رہا ہے تو اس برائی کو مٹانے کی پلاننگ کرے، یہ نہیں جا کے لڑ جائے، پلاننگ کرے کس آدمی کو ساتھ لینے سے یہ برائی دور ہو سکے، اس گھر سے یہ برائی ہو رہی ہے، اس گھر میں کون سا ایسا آدمی مل سکتا ہے جس کا سہارا ہم لے کر اس برائی کو ہم مٹا سکتے ہیں. دیکھیے، یہ ہے حکمت. رسول اکرم حکمت لے کر آئے تھے، تو حکمت سے پرے ہو کر اندھا دھند نہیں. ادعو اللہ علی بصیرت، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اندھا دھند نہیں، بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اندھا دھند نہیں بلاتے. تو اندھا دھند دعوت نہیں دیتا، اندھا دھند نہیں، بصیرت کے ساتھ، علم و حکمت کے ساتھ. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی دی. اور یہ ہم پر آج لاگو ہے کہ ہم کتاب بھی بتائیں لوگوں کو، قرآن بھی پڑھائیں اور حکمت بھی سکھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں، بہت ضروری ہے. آج ساری دنیا دوبارہ بہت سارے عزموں کا تجربہ کرنے کے بعد دوبارہ اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یقین جان لیجئے اسلام کے علاوہ دنیا کو کہیں بھی سر چھپانے کی اور چین اور شانتی سے جینے کی راہ نہیں ملے گی. یورپ میں جتنی بڑی تیزی کے ساتھ خاص طور سے خواتین اسلام کی آغوش میں آ رہی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان جتنے آ رہے ہیں، بوڑھے نہیں، نوجوان، یورپ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں. 9/11 کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ یورپ میں جتنے اسلامک سینٹر ہیں ان کے اندر قرآن اور حدیث کی کتابیں، اسلام کی کتابیں جتنی بھی تھیں ساری ختم ہو گئی. جتنے نسخے قرآن کے موجود تھے سب لوگ آ کے لے گئے خرید کے بڑے بڑے پیسوں میں. اس لیے کہ اسلام ضرور کوئی قوت اور طاقت ہے اور اس کے اندر پاور ہے، یہاں ہمارے مسائل کا حل مل سکتا ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے. آج وہ پڑھ رہے ہیں، ضرورت ہمیں آگے بڑھ کر آنے کی ہے. ہم بتائیں تم نے جو کچھ پڑھا ہے تو اس کو یہاں پر تطبیق دو، ایسے اظہار کر ہم جا کر کھڑے ہوں، اپنے آپ کو بتلائیں ہاں ہم اس اسلام کے والو ہیں، ہم اس کے مان اس کی تبدیل کرتے ہیں. عزموں کے، مسلکوں کے، مذہبوں کے یا خاص رواجوں کے ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دیکھیے، ادعو الى الله على بصيرة، ادعو الى الله، لا الى نفسي، لا الى مذهبي، الہ مسلکی لا الہ طریقتی، اپنی طریقت، اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنی قوم، اپنی نسل، اپنی برادری، اپنی قومیت، ان کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں. ہم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ. یہ ہے امتیاز حقیقی اسلام کے ماننے والوں اور جاننے والوں کا. وہ کبھی بھی مسلکوں، مذہبوں، عزموں، تحریکوں، ان کی طرف نہیں بلاتے. وہ ہمیشہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کی کتاب کی طرف، ان کی حدیث کی طرف، ان کی سنت کی طرف. یہی ہے اصل اسلام، اور یہی دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. کوئی تحریک، کوئی مسئلہ، کوئی مذہب جو ہمارے یہاں اس وقت پائے جاتے ہیں، جس کے لیے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، نہ خانقاہیت نہ کوئی دوسری چیز، اسلام ہی انقلاب برپا کر سکتا ہے. اصلی حقیقی اسلام خانقاہیت کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی، بلکہ اس راستے کا گھوڑا بن سکتی ہے. آپ کو صحیح اسلام پہلے جاننا ضروری ہے. تو یہاں جن بھائیوں نے یہ بات سوچی، یہ پروگرام کیا، آپ یہاں رہنے کے لیے تیار ہو، اللہ رب العزت آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کے جذبوں کو پروردگار پروان چڑھائے، پروردگار آپ کے جذبوں میں صداقت، شجاع، پروردگار اس کے اندر قیادت کی ایسی کہ دنیا کو یہ بلا سکے، پروردگار ہمت، حوصلہ عطا فرمائے، برداشت کرنے کی قوت، اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق بخشے، اور جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی خدمتیں کرے پروردگار اس میں برکتیں پیدا کرے، اور پروردگار اس میں خلوص پیدا کرے کہ وہ اپنے خلوص اور برکت کی مدد سے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا جائے. اور ہم سے اگر کوتاہیاں ہو پروردگار، تو اپنی رحمت سے ان کوتاہیوں کو دور کر دینا، اور ایسے افراد کو ہمارے ساتھ لگا دینا جو ہمیں ٹوکے اور بتائے کہ یہ غلط ہے، ایسا مت کرو. اور پروردگاروں کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے مسجدوں، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے پروردگار، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے پروردگار، اور ہمیں ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھے، اور ہمت دے کہ اگر کوئی موقع آئے پریشانیوں کا تو ہم ثابت قدم رہے اس میں، پروردگار تیرے اس انعام کے حقدار بن جائے جو انعام تو نے اپنے صابروں کے لیے رکھا ہے، جو اپنے اپنے راستے کے چلنے والوں کے لیے رکھا ہے. واخر دعوانا اسلام دین ہے، سکھزم دین نہیں، دھرم نہیں. وہ کیا ہے؟ وقت تھی، ایک ضرورت تھی، ایک مسلح نے، وہ اپنی قوم کے مسلح تھے. اور اگر آپ اس کی جڑ پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے جو یہ کوششیں اور محنتیں کی تھیں، اسلام سے ڈر کے کی تھی. راجا رام موہن رائے کو یا نانا کو، ان حضرات نے کیا کیا تھا کہ اسلام اپنی پاکیزہ اور سادہ تعلیمات، خاص طور سے مساوات کی تعلیم، سب برابر ہیں، سب مسلمانوں کو یکساں حقوق ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کالا گورا، عربی یتیمی، غلام آقا، سب ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ایک صف میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں. ہندوستان ہمیشہ سے اونچ نیچ طبقاتی نظام کا شکار تھا، اور اس میں ایک دو نہیں سینکڑوں سال سے لوگ دبے کچلے یہاں موجود تھے. جب اسلام کی یہ رحمت بھری تعلیم ملی ان کو، بڑی تیزی سے اسلام کی طرف گئے. یہ لوگ اپنے ہندو دھرم کے پرچارک تھے، ان کو یہ تھا کہ ہمارا دھرم نشٹ ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے دھرم کو بچانے کے لیے یہ تحریکیں شروع کی. اگر نہیں یہ تحریکیں شروع کی گئی ہوتی تو یہ سارے لوگ سے جوڑ کر ہماوست اور وحدت الوجود ان تمام تعلیمات کا ایک منظومہ تیار کر کے انہوں نے اپنے شعروں کویتاؤں کے ذریعے, اور یہاں ہندوستان کے لوگ ہمیشہ سے راگ رنگ اندوں کے اوگر, بادشاہ بھی اور فقیر بھی, فقیر بھی گانے بازے کا شوقین ہے اور راجہ بھی ہندوستان کا. دوسرے ملکوں کی حالت ایسی نہیں, دوسرے ملکوں میں غریب لوگ نہیں صرف امیر لوگ باجے گاجے کے شوقین ہوتے ہیں, لیکن یہاں فقیر بھی مانتا ہے تو باجے گاجے کے ساتھ مانتا ہے. عجیب ہندوستان کی سطح. تو انہوں نے ایک منڈی سی بنائی اور اس کے تحت لوگوں کو اپنے ساتھ بلایا, اور بلانے کے بعد ایک باقاعدہ ایک مت کی شکل اختیار. دیکھیے اس مت میں ہنسا کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. گرو نانک نے کبھی تیر تلوار نہیں رکھی, بعد کے گروؤں نے سکھ کے لیے چھ کا یہ لازمی قرار دے دیا. کیس کڑا, کچھنا, بال اور کڑا, کچھنا یعنی نیکر اور یہ جو کرپان ہے یہ جو رکھے گا وہ سکھے. بھائی اتنا کافی ہے کیا کسی آدمی کو سکھ ہونے کے لیے؟ بال رکھے, وہ کڑا پہنے, کرپان رکھے اور نیکر پہنے, اتنی ہی چار جیسے اسلام کے چار بنیادی ارکان ہیں, یہ ان کے بنیادی ارکان ہیں کسی سکھ کے لیے. یہ چار چیزیں یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور کیس کڑا, کچھنا, کرپان. کوئی نسبت ہے؟ دین کیا ہوتا ہے اس کی تو اب جو دھمبس نہیں معلوم ہے آپ کو. تو لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ بعد میں مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اس علاقے میں, پنجاب کے علاقے میں ظلم و زیادتی بہت بڑھ گئی, مسلمانوں کو بہت ستایا جانے لگا, اور ان کی یہ سب یہاں مغل سلطنت کے یہ سب اس علاقے کے ذمہ دار بنا دیے گئے. فوجی کسی کو گورنر, کسی کو کچھ ایسے بنا دیا تھا. سب نے جب دیکھا حکومت کمزور ہو گئی ہے تو بغاوت کر دی اور خود حکمران بیٹھے. یہ سب باقی تھی حکومت کی نظر میں. اگر حکومت مضبوط ہوتی تو ان تمام کو راجہ نہیں, ان کو ذبح کرتی, لیکن اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے پڑوسیوں پر حملے کرنا شروع کیے کشمیر میں اور کہاں, افغانستان. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو تحریک شروع کی تھی, تحریک شہیدین جو کہلاتی ہے, انہوں نے کیوں کی تھی کہ جب وہ شاہ اسماعیل اور سید احمد جب یہ علاقے سے گزر رہے تھے پنجاب سے ایک جگہ, پیاس لگی ان کو, تو کنویں پر گئے پانی پہ گئے. تو ان حضرات نے یہ سوچ کر کہ یہ لوگ ہماری بات سمجھیں گے نہیں, انہوں نے اشارے سے ان عورتوں سے یہ سوچ کر کہ یہ سکھنیاں ہیں کہا کہ پانی پلا دو پیاس لگی. تو انہوں نے پانی پلا, کئی عورتیں تھیں, اور پانی پلاتے ہوئے پھر انہوں نے رو کر کہا کہ میاں صاحب ہم کوئی سکھنیاں نہیں ہیں, ہم مسلمان خاتون ہیں اور ہم کو سکھ لوگ افغانستان سے زبردستی اغوا کر کے لیا ہے, ہم یہاں پر ہمیں سکھ بنا لیا ہے اور اپنے گھروں میں ڈال لیا ہے, کہ آپ ہمارے لیے ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਰਤਾ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਭੀ ਵੀ ਕਿਸੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਕਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸੀ ਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾ ਤੋ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਜਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਨਕੋ ਛੂਟ ਦੀਏ ਹੋਏ ਥੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ ਪਰ ਚਾਹੋ ਇਧਰ ਕਰ ਲੋ ਹਮ ਇਨਕੋ ਇਧਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੁਮ ਉਧਰ ਮਾਰੋ ਜਬ ਤੱਕ ਯੇ ਇਧਰ ਲੜਤੇ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਨੇ ਇਨਸੇ ਤਾਬੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਔਰ ਜਬ ਦੇਖਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਾ ਤੋ ਫਿਰ ਇਨਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਆ ਕਰੋ ਇਨਕੋ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਯੇ ਥਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੋ ਯੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪ ਕਿਤਾਬੋ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਨੈਟ ਪਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਸੇ ਉਲਫਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਦੁਖੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੋ ਤੁਮੇ ਦੁੱਖ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ। ਆਜ ਹਮ ਰੋਜ਼ ਖਬਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਹੋ ਰਹਾ ਵੋ ਹੋ ਰਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ